بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آپ سن رہے ہیں ابو الاسد حفیظ جلندھری کی کتاب شاہنامہ اسلام جلد سوم، جسے آپ کے لیے پڑھا محمد عرفان انجم نے اور پیشکش قصبہ آڈیو لائبریری. یہ کتاب 4 جلدوں پر مشتمل ہے. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب شاہنامہ اسلام جلد سوم پارٹ 1.
الرحمن الرحیم. قطع تاریخ شاہنامہ اسلام جلد 2، اثر خامہ جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ایم اے. حفیظاں خسرو مانی کے در ہند، سخن را ہست فردوسی ثانی، کتاب شاہنامہ کردہ تصنیف، کہ الفاظش بودرش کے معانی، بیاز کز تلسم انگیزیے کلک، خط بطلاں کشید بر نقش مانی، کلام کز فلک پیمائی فکر، بگوش آرد نوید آسمانی، سرود کز نشات آرائی شعر، بجاں بخشد سرور جاویدانی، بدل گفتم چہستی نقش زیبا، ندا آمد زہاتف غیر فانی، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تاریخ اسلام منظوم قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی شاہنامہ اسلام. اردو نظم میں تاریخ اسلام کے واقعات رزم، حق پر باطل کے حملے، غزوہ احد کے مفصل و مشرح حالات. شاہنامہ اسلام جلد سوم، اثر خامہ ابو الاسر حفیظ جالندری، پیشکش عرس فرزند توحید کی خدمت میں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے. فہرست مضامین شاہنامہ اسلام جلد سوم. شاہنامہ اسلام جلد سوم، ذکر و شکر. جلد سوم حاضر ہے، قبول فرمائیے. پسند آئے تو دعا کیجئے، صرف مجھ ناچیز کے لیے نہیں بلکہ ان ہمدردان قوم و ملت کے لیے بھی جن کی رہنمائی اور اعانت کے بغیر اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا. جس زمانہ میں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے توقع سے زیادہ ناسازگار ہے. جمعیت اسلامیہ جس سیاسی کشمکش میں مبتلا ہے اور اس ملک میں جس قسم کی جد و جہد کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اہل نظر سے پوشیدہ نہیں. آج یہ کہاں ممکن ہے کہ ایک فرد کا سکون قائم رہ سکے؟ درخت جو آندھیوں کی زد میں ہو، اس کے پتوں کی حالت کیا پوچھتے ہو؟ نامناسب ہوگا اگر میں بعض خاص عالی ہمت محسنوں کے ذکر و شکر سے خاموش رہوں جو اس جلد کی تکمیل میں کسی نہ کسی طرح ممد و معاون رہے. اس طرح آپ کو میری بعض دقتوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا. جلد اول کے آغاز میں بہت دشواریاں تھیں، لیکن عامت المسلمین نے میرا دل بڑھایا. وہ زبانہ نسبتاً بہتر تھا. قدردانوں نے کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن دوسری جلد کے دوران تصنیف میں ملکی اور سیاسی طوفانوں کا ایسا زور بندھا جس نے قوم کی توجہ یکسر اپنی طرف کر لی، اور وہ طبقہ جو میری کتاب کا خریدار تھا بڑھتی ہوئی کساد بازاری کی سبب کمزور ہو گیا، جس کا اثر کتاب کی فروخت یا براہ راست میری معاش پر پڑا. اللہ کو اس کام کا جاری رکھنا منظور تھا. عوام کی توجہ مٹی تو خواص میں سے بعض عالی وقار ہستیاں ذرہ نوازی پر آمادہ ہو گئیں. عالی مرتبہ فخر دود و مان عباسیہ اعلی حضرت نواب سر صادق محمد خان بہادر عباسی خلد اللہ و ملکہ میری قدر افزائی فرمائی. نہ صرف مالی امداد سے نوازا، بلکہ اس توسل سے مجھے اپنے کام کا اتنا بڑا انعام درگاہ باری سے ملا جس کا شکر ادا کرنا ایک مسلمان کی بساط سے باہر ہے. اتنا بڑا انعام کہ مجھے حج بیت اللہ اور زیارت کوئے حبیب نصیب ہو گئی. سبز گنبد سے نہ جانے کیا اشارہ مل گیا، راہ بر منزل میں ایک روشن ستارہ مل گیا۔ اسی زمانہ میں اعلی حضرت سعید الدولہ وزیر الملک نواب حافظ سر محمد سعادت علی خان والی ریاست ٹونک دام اقبالہ نے مجھے خلعت و خطابت سے سرفراز کیا اور اس طرح میرا دل بڑھایا، یہاں بھی اظہار تشکر مجھ پر واجب ہے۔ اب اس تیسری جلد اور غزوہ احد کا مرحلہ آ گیا۔ اس امر کا اعتراف کرنے کے سوا چارہ نہیں کہ اگر آغاز کار میں مجھے ایسی سخت گھاٹی کے پیش آنے کا وہم بھی ہو جاتا تو شاید میں شاہنامہ اسلام لکھنے کے لیے قدم اٹھانے کی جرت ہی نہ کر سکتا۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میری دشواریاں کیا تھی؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ احد کے میدان میں داخل ہوتے ہی میرے حوصلے پست ہو گئے۔ بدر کے میدان میں 313 نہتے اور بے سر و سامان مجاہدوں نے اپنے ہادی کی قیادت میں جو فتح حاصل کی اس کو مزے لے لے کر بیان کرنے کے بعد ایک ہوش فرسا منظر میرے سامنے تھا۔ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جوش ایمانی، فدائیت اور خلوص کی کمی نہ تھی۔ انان قیادت آج بھی اس ہادی برحق کے ہاتھ میں تھی جو بدر کے دن فتح و نصرت کا ضامن تھا، مگر نتیجہ شکست ہی نہیں بلکہ لشکر اسلام میں سے کثیر افراد کا پیٹھ موڑ جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضروب و مجروح ہونا، اکابر صحابہ کی شہادت۔ خیال فرمائیے، خداوند کریم نے جن منہ پھیر جانے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دیا ہو اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باز پرس نہ کی ہو، مجھ آسی و گنہگار کا کیا منہ کہ ان پاک نفوس کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ لکھوں جس میں سوئے ادب کوئی پہلو نکلے۔ لیکن واقعہ کو واقعہ کی صورت میں لکھنا بھی ضروری تھا، ایسی حالت میں اس واقعہ کی پوری ترتیب تلاش بھی نہ ملے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری مشکل کو قدرے سمجھ گئے ہوں گے۔ میں اس سے کیوں کر عہدہ برا ہوا اس جلد کے مطالعہ سے معلوم ہو جائے اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ تیسری جلد تمام و کمال صرف ایک ہی واقعہ عہدی کے بیان پر کیوں مشتمل ہے۔ اس مرحلہ کے پیش آتے ہی مجھ پر ایک مدت تک گومگو کا عالم طاری رہا، بارہا آغاز کیا، لکھا، پھاڑ ڈالا۔ ادھر یہ صورت کے اس منزل میں ایک قدم اٹھانا بھی محال، اس طرف تیسری جلد کا متواتر تقاضا اور جلد اول و دوم کی فروخت محدود۔ میرے کام کا جاری رہنا صرف اس طرح ممکن ہے کہ کتاب کے حصے مکمل فروخت ہوتے رہیں، یہ نہ ہو سکے تو کام میں التوا اور مادی وسائل کے لیے بھاگ دوڑ۔ چنانچہ اس وقت حالت یہ تھی کہ احد کی سنگلاخ گھاٹی سامنے اور پائے ہمت شل، حوصلہ تو ساتھ چھوڑ ہی گیا تھا، فقط خدا کے فضل و کرم نے دستگیری کی اور ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست کے معرف پروری نے مجھے پناہ دی اور میری مشکل کو بڑی حد تک آسان کر دیا۔ حقاً اگر اس وقت امداد نہ ملتی تو آج یہ جلد تکمیل پذیر نہ ہو سکتی۔ ریاست حیدرآباد دکن کی عالی ہمت اور گرامی مرتبہ اراکین دولت نے جس طرح مجھے سہارا دیا وہ ایک داستان ہے جس کو کسی دوسری صورت میں لکھوں گا۔ فی الحال آسمان آصفیہ کے انگنت ستاروں سے صرف ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یاس کے اندھیرے سے نکال کر آفتاب امید تک پہنچایا۔ ہز ایکسیلنسی یمین السلطنت راجائے راجائیاں مہاراجہ سرکش پرشاد صاحب بہادر آنجہانی، رائٹ آنریبل سر اکبر حیدری المخاطب با نواب حیدرآباد نواز جنگ بہادر صدر اعظم، عالی جناب نواب عقیل جنگ بہادر، عالی جناب نواب فخر یار جنگ بہادر، عالی جناب نواب مہدی یار جنگ بہادر، عالی جناب نواب کاظم یار جنگ بہادر، عالی جناب مہدی نواز جنگ بہادر، عالی جناب سید ہوش بلگرام صاحب قبلہ عالی جناب سید محمد حسین صاحب جعفری ناظم تعلیمات، عالی جناب خان فضل محمد خان صاحب سابق ناظم تعلیمات، سید محی الدین صاحب قبلہ معتمد تعلیمات، عالی جناب مولوی سید ہاشم علی خان صاحب جج ہائی کورٹ اور عالی جناب احمد حسین خان صاحب صدر محتمم تعلیمات کے اسماء گرامی بسد شکریہ پیش کر کے شاہنامہ اسلام کے مطالعہ کرنے والوں سے متوقع ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے اور اس کو ایک ناچیز خدمت خیال کیا جائے تو آپ کی دعاؤں میں متذکرہ بالا اسماء گرامی یاد رہنے چاہیے، اور سب سے زیادہ آفتاب دولت و اقبال کا شکر واجب ہے جو ان روشن ستاروں کی ضیاء کا باعث ہے. الہی بخت تو بیدار باد، تیرا دولت ہمیشہ یار باد. ایک بڑی دقت اس جلد کے دوران میں یہ پیش آئی کہ جن کتب پر میرا مدار تھا ان میں اور تو سبھی کچھ موجود تھا، فقط ترتیب میری سمجھ میں نہ آتی تھی. نیم اللہ خطرہ ایمان کی پھپتی کا خوف جان کھائے جاتا تھا. کافی حد تک دوڑ دھوپ اور ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک راستے پر چل سکا. اب بھی اہل علم حضرات سے اصلاح کا سائل ہوں. حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع بناتا ہوں، خدا شاہد ہے کہ میری نیت گنہگار نہیں. خامیاں میری علمی تہی مائیگی کی سبب سے رہ گئی ہوں گی، لہذا غلطی نظر آئے تو مجھے مطلع فرمائیے، میں شکریہ کے ساتھ دوسری اشاعت میں اصلاح کی کوشش کروں گا. تیسری جلد کی تصنیف و تکمیل کی منزلیں مسلسل علالت میں طے ہوئی تھیں. طباعت اول کے وقت دنیا میں جنگ و جدال کے جو بادل چھا گئے تھے، اب تک وہ طوفان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. کاغذ اور جملہ سامان طباعت بہت گراں قیمتوں پر خریدا گیا تھا. آج دوسری طباعت کے وقت یہ گرانی ناقابل برداشت ہے. اب کہ لاگت دگنی ہے لیکن کتاب کی قیمت میں اضافے مجھے گوارا نہیں. اس مرتبہ بھی کتابت کے سلسلے میں اپنی سادگی یا بیوقوفی کے سبب مشکلات کا سامنا ہوا. اپنی جانب سے اصلاح کی بہت کوشش کی گئی، تاہم خطا و سہو کا پتلا ہوں، استغفار کرتا ہوں. حفیظ. عرض حال، شاہنامہ اسلام کا پہلا حصہ 1929 میں شائع ہوا. اس وقت حالت یہ تھی کہ مصنف کو اس کے لیے قوم سے اصل شرح میں کسی قدر رعایت کے ساتھ پیش کی قیمت طلب کرنا پڑی، تب کہیں جا کر اس کی طباعت کتابت کا مرحلہ طے ہوا. اس کے بعد یہ حصہ کئی بار چھپا اور ہر بار ہی مصنف ہی نے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا. البتہ حصہ دوم، حصہ سوم کی نشر و اشاعت کا وقت آیا تو کوشش کی گئی کہ بعض کاروباری سہولتیں میسر آ جائیں. اس طرح مصنف کی مشکلات اور زیادہ بڑھ گئیں. جہاں تک کتابت کی ترتیب و تیاری کا سوال تھا، جوں کا توں قائم رہا اور تجربے نے بتایا کہ جن سہولتوں سے اطمینان خاطر کی توقع تھی وہ اور زیادہ پریشانیوں بلکہ شاہنامہ کی صحیح اشاعت میں بھی ایک حد تک رکاوٹ کی باعث ہو رہی ہیں. اس کے لیے کاروباری دنیا کی اپنی مصلحتیں ہیں. یہاں اس امر سے کوئی بحث نہیں کہ پڑھنے والوں کو کس قسم کے ادب کی ضرورت ہے اور اس کے متعلق ہمارے فرائض کیا ہیں. اسی اثناء میں ملک کی سیاسی اور ادبی فضا بڑی حد تک بدل چکی تھی اور مصنف کو اپنے سلسلہ تصنیف و تالیف کے ساتھ اردو کی خدمت کے لیے بھی بہت سا وقت صرف کرنا پڑا. ادھر حالات کا تقاضا تھا کہ جو لوگ فردن فردن اس میدان میں مصروف عمل ہیں وہ اپنی سرگرمیوں کے لیے کوئی مشترک راستہ تجویز کریں. آخر بہت سوچ سمجھ کر مجلس اردو کی بنا رکھی گئی اور طے پایا کہ شاہنامہ اور صاحب شاہنامہ کی سب تصنیفات مجلس کے زیر اہتمام شائع ہوں. امید ہے یہ امر مصنف کے اطمینان خاطر کا باعث ہوگا اور اس طرح کتاب کی اشاعت بھی زیادہ آسانی سے ہو سکے گی. لیکن شاہنامہ اسلام چونکہ تاریخ اسلامی کا ایک ذرری مرقع ہے اور تاریخ اسلام کے بغیر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی نصاب مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا جائے. کیا اس سلسلے میں یہ بہتر ہوگا کہ شاہنامہ اسلام کے قدرداں اس کے نام سے اس قسم کے حلقے یا مجلسیں قائم کر دیں جن سے مسلمانوں کے اندر تاریخ و ادب کا صحیح ذوق پیدا ہو سکے؟ ہمیں یقین ہے کہ مجلس کی یہ درخواست رائیگاں نہیں جائے گی اور ہمدردان اردو اس بارے میں کوئی مؤثر قدم اٹھائیں گے. ناظم مجلس اردو. دیباچہ از قلم سر عبد القادر صاحب قبلہ، سابق ممبر انڈیا آفس لندن. ابو الاثر حفیظ کے زور کلام اور ان کی اہم تصنیف شاہنامہ اسلام کے متعلق جو کچھ میں جلد اول و دوم کے دیباچوں میں لکھ چکا ہوں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. آج صرف جلد سوم کا خیر مقدم مقصود ہے. اس جلد کی اشاعت کے لیے بہت سے شائقین کی نگاہیں دیر سے چشم راہ تھیں. تیسری جلد کے چھپنے میں غیر معمولی دیر ہوئی. اس کی کئی وجوہ تھیں جو مصنف نے بیان کر دی ہیں، جن میں مصنف کی خرابی صحت اور بعد مالی مشکلات خاص طور پر قابل ذکر ہیں. لیکن جہاں ہمارا شاعر ستمہائے روزگار کا گلہ کرتا ہے، وہاں اپنے قدردانوں اور مربیوں کا دلی شکریہ بھی ادا کرتا ہے جن کی حوصلہ افزائی و دستگیری مشکلات پر غالب آئی اور تیسری جلد کی تکمیل اور آئندہ جلدوں کی تیاری کی امید کا باعث ہوئی. ان سب مربیوں کا ذکر نام بنام مصنف نے کتاب کی تمہید میں درج کیا ہے. شاعر کی اولین قدردانوں میں ہدائنس نواب صاحب بہاولپور کا اسم گرامی قابل ذکر ہے. اور سب سے بڑی قدر افزائی جو انہیں نصیب ہوئی وہ حضور نظام خلد اللہ و ملکہ کی حکومت اور دولت سے وظیفے کا تقرر ہے. کچھ عرصہ ہوا یہ وظیفہ 3 سال کے لیے عطا ہوا، لیکن ہز ایگزالٹیٹڈ ہز ہائنس کی مشہور سخن شناسی اور ان کی ارکان دولت کی توجہات سے امید رکھتا ہے کہ جب تک اس کارآمد تصنیف کا سلسلہ جاری ہے یہ قدردانی جاری رہے گی. جو خصوصیتیں کتاب کی پہلی جلد میں تھیں وہ اس میں بھی موجود ہیں، بلکہ زبان زیادہ سادہ اور باثر ہے. رزم کے مناظر پرزور الفاظ میں بیان کی گئے ہیں، اور جہاں بزم کا رنگ درکار ہے وہاں کلام بھی اسی رنگ کا ہے. ابتدائی تصنیف میں جو مقصد مصنف نے پیش نظر رکھا تھا کہ پیغمبر برحق اور بہادران اسلام کے کارنامے سنا کر اس زمانے کے مسلمانوں کو دلوں کو گرمائے اور ان کے ایمان کو زندہ کرے، وہ مقصد اس جلد میں بھی مد نظر ہے. مستند روایات کو نظم کرنے کا التزام بھی مثل سابق موجود ہے، مگر اس میں یہ اضافہ ہو گیا کہ فٹ نوٹ یعنی حواشی زیر ورق پہلے سے بہت زیادہ ہیں، اور اکثر روایات کے ساتھ ان کے حوالے درج ہیں جن سے وہ روایتیں کی گئی ہیں. اس اہتمام کی وجہ شاید حیدرآباد تعلیمی محکمے کی جانب سے یہ خواہش ہے کہ شاہنامہ اسلام اچھے اشعار کا مجموعہ ہونے کے علاوہ علمی کتاب کی حیثیت سے بھی ممتاز ہو. اس لیے مصنف نے جا بجا کتابوں کے حوالے دیے ہیں اور بہت تلاش سے روایات جمع کی ہیں. ان کتابوں کے پڑھنے میں جو وقت صرف ہوا ہوگا اس سے ظاہر ہے کہ مصنف نے فقط شاعری نہیں کی بلکہ علمی تحقیقات بھی دکھائی دیتی ہیں. ممکن ہے کہ وہ لوگ جو محض ذوق و سخن کی خاطر اس نظم میں پڑھیں گے وہ علمی تحقیقات والے حصوں کو قدرے خشک پائیں گے، مگر جناب حفیظ نے ان کی دلچسپی کے لیے بھی کافی سامان مہیا کر دیا ہے. اس جلد کی تصنیف کے دوران میں جناب حفیظ نے علاوہ کثرت مطالعہ کے ایک اور ذریعے سے اپنی معلومات کو بڑھایا ہے، یعنی سیاحت یورپ. وہ 1938 کی ابتدا میں سفر یورپ کے لیے گئے تھے اور 6 مہینے وہاں رہے. انہوں نے زیادہ وقت لندن میں صرف کیا اور کوئی 2 مہینے انگلستان کے ساحل بحر پر رہے، کچھ دن پیرس اور فرانس کے جنوب میں. اس زمانے میں انہوں نے چند نئی نظمیں بھی لکھی جو وہاں رہے بغیر اور وہاں کے حالات دیکھے بغیر نہیں لکھی جا سکتی تھی. ایک نظم افرنگ کی دنیا کے نام سے لکھی گئی جو نہایت دلچسپ مشاہدات پر ہے اور بہت مقبول ہوئی، اور دوسری کا عنوان ہے اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے، یہ بھی بہت پسند کی گئی. یہ نظمیں ایک طرح کا حاصل سفر ہیں، مگر اس سے زیادہ محصل وہ علمی تحقیقات کا ذوق ہے جو شاہنامہ اسلام کی 3ری جلد کا ترہ امتیاز ہے. یہ ذوق وہاں کے ذی علم لوگوں کے طریقہ کار کو دیکھ کر پیدا ہوا ہے. یورپ کے سفر کا ارادہ حفیظ صاحب نے صحت کی بہتری کی امید پر کیا تھا، اور ایک حد تک ان کی صحت کو فائدہ بھی ہوا، مگر سب سے بڑا کام جو اس ششماہی میں ہوا جو انہوں نے یورپ میں بسر کی وہ یہ تھا، جلد سوم کا پہلا نصف ان دنوں تیار ہو گیا. اس میں ایک مضمون ایسا ادب تھا کہ اس کے لیے ان کی طبیعت غیر معمولی یکسوئی چاہتی تھی، اور وطن میں جو ان کے مشاغل تھے ان کے ساتھ وہ یکسوئی میسر نہ تھی. انگلستان میں جب وہ ایک خاموش حصہ ساحل پر جا کر رہے تو وہ تنہائی اور خاموش میسر ہوئی، جس سے ان کے قلم کو جنگ احد کا حال لکھنے کے لیے گویائی ملی. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو مشکل انہیں درپیش تھی اور جس نے بارہا ان کے قلم کو روانی سے روکا یہ تھی کہ جنگ احد کے حالات جنگ بدر سے بالکل برعکس تھے. بدر میں مسلمانوں کو نمایاں فتح اور احد میں افسوسناک شکست ہوئی تھی. اس کے علاوہ اسلامی فوج کے بعض حصوں کی کمزوری اور بعض کی جانب سے صریح ہدایات کی عدم پیروی تھی. مصنف کی یہ خواہش تھی کہ شکست کے جو اسباب تھے وہ بھی بیان ہو جائیں، مگر ان لوگوں کا پاس ادب بھی ملحوظ رہے جو اس وقت حکم عدولی کے مرتکب ہوئے، کیونکہ بعد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا. ان میں بعض نے دوسرے مواقع پر بہتر عمل کیا، اپنی کوتاہی کی تلافی کر دی. اس مضمون کو اس احتیاط کے ساتھ بیان کرنا کج دارد مریض کے مصداق ہے، اور میں جناب حفیظ کو مستحق مبارکباد سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس دشوار منزل کو اس جلد میں ایسی اچھی طرح طے کیا. جنگ احد میں 2 کمزوریاں لشکر اسلام میں رونما ہوئیں. اول تو یہ کہ اس فوج میں جس کی تعداد صرف 1,000 تھی 300 آدمی تو شروع ہی میں نکل گئے، کیونکہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہ تھے، اور ان کا سردار بہانہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مشورے کو نہیں مانا، فوج اسلام کا ساتھ چھوڑ گیا. مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بے وفائی سے چندہ متاثر نہ ہوئے اور آپ نے باقی ماندہ فوج کو میدان جنگ میں اپنی معینہ جگہ پر جمع رہنے کی ہدایت فرمائی۔ ایک گروہ 50 تیر اندازوں کا ایک ٹیلے پر تعینات کیا گیا، جس کا یہ فرض تھا کہ مخالفین پر تیر برسا کر انہیں ہٹائیں اور کسی حالت میں بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ دوسروں کو یہ ہدایت تھی کہ لوٹ مار کی تما کر کے اپنے فرائض سے غفلت نہ کریں، لیکن آخر میں سخت لڑائی کے بعد جس میں اکثر فدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاعت کی پوری داد دی، اسلامیوں کی فتح ہونے کو تھی۔ جب بت پرست قریشیوں کی فوج کو بھاگتا دیکھ کر مسلمان یہ سمجھے کہ غنیم اب بالکل ہار گیا ہے اور مخالفین کے خیموں کو لوٹنے اور ان کا مال سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، انہیں لوٹتا دیکھ کر تیر اندازوں میں سے اکثر جنہیں ٹیلے سے کسی طرح نہ ہٹنے کی تاکید تھی، لوٹ میں شمولیت شروع کر دی۔ اس وقت خالد ابن ولید نے، جو ابھی مشرف پہ اسلام نہ ہوئے تھے، دوسری طرف کے ایک بڑے جنگی افسر تھے، اس طرف سے فوج اسلام پر حملہ کر دیا، جس سے بچنے کے لیے تیر اندازوں کو ٹیلا پر متعین کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی رہی سہی ہمت جاتی رہی۔ جب انہوں نے یہ غلط خبر سنی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں شہید ہو گئے، حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ سلامت تھے۔ حضور نے جو عزم و استقلال اس جنگ میں دکھایا، اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے، کیونکہ باوجود مجروح ہونے کے آپ آخر تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کے بڑے بڑے جری سالاروں کو تہ تیغ کر دیا۔ یہ سب حالات اور جو سبق ان سے حاصل ہوتے ہیں، سلیس اردو اور پرثر شعروں میں جس خوبی سے نظم ہوئے ہیں داد کے قابل ہیں۔ کتاب کی ٹھوس خوبیوں کے ساتھ حفیظ کی تبا رسائی نے جا بجا رنگینی کلام کے جوہر بھی دکھائے ہیں۔ عربی کے اس مشہور گیت کا اردو ترجمہ خاص طور پر قابل تحسین ہے، جو ان عرب عورتوں نے جنگ احد کے موقع پر گایا تھا جو مخالف اسلام قریشیوں کو حوصلہ دلانے اور جنگ پر ابھارنے آئی تھیں۔ عربی جاننے والے اس گیت کے ترجمے کا خوبی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عربی کے گیت کی روح اردو الفاظ میں کس عمدگی سے آئی ہے۔ اس گیت کے چند شعر ملاحظہ ہوں۔ ہم بجلیاں انوار کی، ہم ناریاں ہیں نار کی، ہم دخترے ہیں نور کی، ہم مشعلے ہیں تور کی، رکھتی ہیں سر سینوں پہ ہم باسط ادائے دل بری، ہم ہیں تلسم رنگ و بو، حسن نظر کی آبرو، مانگے ہماری مشک و بو، ہم پیاریاں ہیں پیار کی، ہم ناریاں ہیں نار کی، چلتی ہیں قالینوں پہ ہم جیسے چلے کب کے دری، شولے ہیں یا زیب گلو، لڑیاں درے شہوار کی۔ لطف یہ کہ اس گیت کی لئے بھی عربی گیت سے مشابہ ہے۔ ایک دوسرے گیت میں جنگی جذبات عورتوں کی زبان سے یوں ادا ہوئے، ہم ہیں ستارہ زادیاں، دکھلاؤ گے جرت اگر، افلاک کی شہزادیاں، لاؤ گے انسانوں کے سر، دیں گی مبارک بادیاں افلاک کی شہزادیاں۔ چھوٹے بہروں میں اور سادہ لفظوں میں گانے کے قابل نظم لکھنا حفیظ کے فن کا ایک شیوہ خاص ہے۔ ایک اور موقع پر ایک گیت عالم نبوی کی شان میں لکھا گیا ہے، ممکن ہے یہ گیت مسلمانوں میں مقبول ہو کہ جب وہ اپنے سیاسی جلسوں میں پرچم اسلامی لہرائیں تو یہ ترانہ زبان پر لائیں۔ اس کا یہ ٹکڑا ملاحظہ ہو۔ نام خدا کا جھنڈا، پیغام خدا کا جھنڈا، دو جگ میں عزت کا سہارا، نام خدا کا جھنڈا، یہ جھنڈا ایمان کا جھنڈا، قرآنی فرمان کا جھنڈا، دین کا اور دنیا کا اجالا، حرمت والا عزت والا، سب سے اونچی شان کا جھنڈا، سب سے اونچا سب سے بالا، نام خدا کا جھنڈا، مال سے پیارا جان سے پیارا، دل کا نور آنکھوں کا تارا۔ میں مزید اقتباسات سے دیباچہ کو طول دینا نہیں چاہتا، مگر دو ایک ٹکڑے اور ان کے متعلق واقعات ایسے دلاویز ہیں کہ انہیں چھوڑنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ ایک واقعہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے، جو ایک نہایت نیک اور باہمت بی بی تھی اور زخمیان جنگ کو پانی پلاتی تھی۔ اس کا شوہر اور فرزند بھی شریک تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر حملہ ہو رہا ہے تو مشک ہاتھ سے رکھ کر جنگ کے لیے قبر بستہ ہو گئی۔ ان کا حال شاہنامہ اسلام میں یوں بیان ہوا ہے، یہ اپنی جان پر ہر زخم دامن گیر لیتی تھی، کوئی حربا وجود پاک تک آنے نہ دیتی تھی، نہتی تھی مگر کرنے لگی پیکار دشمن سے، مروڑا اس کا بازو چھین لی تلوار دشمن سے، جدھر بڑھتے ہوئے پاتی تھی یہ محبوب باری کو، پہنچتی تھی وہیں ام امارا جان ساری کو، نظر آئی نئی صورت جو حرز جان پیغمبر، کیا ایک لخت بڑھ کر حملہ ایک بدکیش نے اس پر، اسی شمشیر سے اس نے سرے شمشیر زن کاٹا، ہوا اس شیر زن کا خوف سے آدام سناٹا، سرو گردن پہ اس بیوی نے تیرا زخم کھائے تھے، مگر میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہ پائے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس پر وہ قوم جس میں ایسی بیویاں پیدا ہوئیں جس قدر فخر کرے کم ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ رسالت میں عورتیں جنگوں میں شریک ہوتی تھیں، زخمیوں کی امداد کرتی تھیں، اور وقت ضرورت حرب میں بھی شریک ہو جاتی تھیں۔ اس بیوی کی تعریف جناب حفیظ نے ان دو اثر بھرے مصروں میں کی ہے، یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ ایک اور ٹکڑا پیش کرنے کے قابل ہے، اس کا عنوان ہے خالد کی حیرت۔ اس میں شاعر نے دکھایا کہ خالد تو اس وقت کفر کے حامی اور اسلام کا مخالف تھا، مگر اس کے دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلی خصائل کا اثر، اس میدان جنگ میں بیٹھا، مگر وہ فوراً مشرف با اسلام نہ ہوا، لیکن اس کے جوش اسلام اور خدمت دین کی بنیاد یہیں پڑی، یہاں تک کہ وہ اسلامی فوجوں کا ایک زندہ جاوید اور بلند نام سردار بن گیا۔ اس کے دل کے تاثرات کا نقشہ ہمارے شاعر نے یوں کھینچا، ادھر فرض نماز ظہر کا ہنگام آیا تھا، ادھر زوئے زمین پر ابر لالا فام آیا تھا، تیمم خاک سے کر کے لہو سے با وضو ہو کر، جہاں بھی تھے مسلمان چھک رہے تھے قبلہ روح ہو کر، مگر خالد کے تھا محظوظ اپنی فتح مندی سے، یہ منظر دیکھتا تھا آج گھوڑے کی بلندی سے، جہاں کھینچی تھی ایک ہر شمشیر ہر خنجر کشیدہ تھا، وہیں ایک سر با اطمینان سجدے میں خمیدہ تھا، یہی سر اس جہاں میں پرسکوں معلوم ہوتا تھا، فلک اس سر کے آگے سرنگوں معلوم ہوتا تھا، جہاں قاتل نگاہوں کی لگی تھی ہر طرف کھاتے، وہیں ہوتی تھی باہم ساجد و مسجود میں باتیں، نہ دیکھا تھا یقین و صدق کا یہ پاک نظارہ، دل خالد پکارا کس سے ہو تم مار کا آرا، یہ اطمینان خالی از صداقت ہو نہیں سکتا، کسی دنیا طلب میں ہو یہ طاقت ہو نہیں سکتا، خدا والوں کو دی جس نے شکست اب خود شکستہ تھا، گستہ کفر سے تھا آج دل ایمان سے بستا تھا، نوشتے میں مگر کچھ گمرہی کا دور باقی تھا، پے اظہار ایمان غور کرنا اور باقی تھا۔ شاہنامہ اسلام کی تیسری جلد کی خوبی کلام کے نمونے کے طور پر یہ مختصر اقتباس کافی ہیں، باقی 2000 سے اوپر اشعار اور ان کے چیدہ چیدہ حصے اصل کتاب میں دیکھیں، اور اس خادم اسلام کے حق میں دعا کریں جس نے اپنی زندگی تواریخ اسلام کو لباس نظم سے آراستہ کر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بسم اللہ ایسا کی، نہیں اب زندگی کی اور کوئی راہ ایسا کی، اگر جامع شہادت ہے تو بسم اللہ ایسا کی، رہے گی خیر اس دنیا میں یوں مغلوب شر کب تک، یہ مانا صبر لازم ہے بہت اچھا مگر کب تک، یہ معصوموں کے آنسو خاک میں کب تک سمائیں گے، کبھی تو رنگ لائیں گے کبھی تو گل کھلائیں گے، یہ مظلوموں کی آہیں کیا یوں ہی بیکار جائیں گی، یہی ایک دن زمین پر آسمانوں کو گرائیں گی، یہاں مٹی کا ہر پتلا عدو حق پرستی ہے، یہ انسانوں کی دنیا ہے کہ شیطانوں کی بستی ہے، یہ کس کم ظرف نے تقسیم نو کی طرح ڈالی ہے، کہ ہمت جس کے عالی ہے اسی کا جام خالی ہے، جنہیں قدرت نے بخشا ہی نہیں انداز رندانہ، انہیں کے سامنے شیشہ انہیں کے ہاتھ پیمانہ، یہ کیسا دین ہے ساقی یہ کیسا آئین ہے ساقی، یہ کس کے دین و ایما کی یہاں توہین ہے ساقی، یہ میں خانہ جہاں جینا لہو کے گھونٹ پینا ہے، تو ہی انصاف کر ساقی یہ مرنا ہے کہ جینا ہے۔
معزز سامعین، اسی کے ساتھ یہ پاٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔